يا رسول الله
يا سيدي
يا حبيب الله
يا سيدي
يا
سيدي
يا حبيب الله
يا سيدي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی السلام علیکم. آئیے درود پاک کی کثرت کی نیت کے ساتھ ایک حدیث پاک سنتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن نماز عصر ادا کی پھر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ درود پاک پڑھا. کون سا درود پاک؟ جو ابھی میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. تو اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 80 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ایمان والو سنو سنو فضیلت درود کی، ایمان والو سنو سنو فضیلت درود کی، قربت حضور کی ہے، قربت حضور کی ہے، محبت رسول کی، قربت حضور کی ہے، محبت رسول کی. کاسا سمل کا خالی تھا ایسا کرم ہوا، کاسا سمل کا خالی تھا ایسا کرم ہوا، کاسا سمل کا خالی تھا ایسا کرم ہوا. جنت مل گئی مجھے، جنت مل گئی مجھے، عادت درود کی، جنت مل گئی مجھے، عادت درود کی. اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد.
سبحان اللہ. بے شک درود پاک جنت میں لے جانے والا عمل ہے، ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے. پروگرام یا نبی السلام علیکم میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مبلغ دعوت اسلامی راشد علی عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد زبیر عطاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد کامران عطاری. پروگرام کے سیگمنٹس کو آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے سیگمنٹس ہمارے پروگرام میں ہوں گے، تاکہ ہم اپنے پروگرام کو ان سیگمنٹس پر آگے بڑھائیں. جی، فیضان دلائل الخیرات، درود پاک دلائل الخیرات کا منتخب پڑھا جاتا ہے. لفظ سے شعر پڑھے، 6 اشعار ہوتے ہیں اور 6 لفظوں سے وہ پڑھے جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، نبی پاک کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک نام ذکر کیا جاتا ہے، سمجھ کر پڑھے. 4 اشعار کی 4 طرزیں اور پھر اس کی وضاحت، اور گلدستہ درود و سلام، یعنی کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل رہے، ان شاء اللہ زوجل آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اس کی برکتیں انشاءاللہ نصیب ہوگی. شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ فیضان دلائل الخیرات.
یا سیدی یا حبیب یا سیدی،
اللهم داحی المدحوات و باری المسموکات و جبار القلوب علی فطرتها شکیہا و سعیدہا، اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک ورأفت تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق. والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك بغير نقل في قدم ولا ظهي في عزم واعيا لوحيك حافظا لأهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم افسح له في عدنك وجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنآت له غير مقدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول اللهم أعلي ألا بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره وجزه بنبتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ راشد علی بھائی اتاری مدنی انشاءاللہ اس کا خلاصتاً ترجمہ بیان کریں گے, تو اس پر کچھ گفتگو بھی ہم کرتے ہیں. راشد علی بھائی,
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر دودھ پاک پڑھنے کا رب تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا اور اس حکم کو مطلق اور عام رکھا گیا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ساری امت میں تمام صدیوں میں یہ انداز رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف خصوصیات, آپ کی صفات اور آپ کے پیارے پیارے ناموں کے ذریعے مختلف کلمات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا گیا. یعنی درود سے مراد یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعا کرنا. تو بہت سارے درود الحمدللہ مسلمانوں میں رائج ہیں, لیکن دلائل الخیرات یہ وہ عظیم درود پاک کا مجموعہ ہے کہ جس کو پوری دنیا میں شہرت بھی حاصل ہے اور مقبولیت بھی حاصل ہے. اور ہم مشائق کو دیکھتے ہیں, بزرگان دین کو دیکھتے ہیں, تو وہ اپنے اوراد و وظائف میں اپنے مریدوں کو بھی اس کی اجازت دیا کرتے ہیں.
ایسا نہیں خالی بر صغیر پاک و ہند میں یہ پڑھا جاتا ہے, پوری دنیا میں ہی,
عرب و عجم میں, شرق و غرب میں.
واہ واہ.
اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مقبولیت عامہ عطا فرمائی, اور اس کے جو مصنف ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی, جو خود صاحب کرامت بزرگ تھے, اللہ کے ولی تھے. تو آج جو کلمات ذکر کیے گئے, جو ہم نے سنے ہیں, اس کا کچھ خلاصہ ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر رحمت نازل فرمائے. تو آج جو ہم نے صیغے سنے ہیں اس کا ترجمہ اور خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ, اے زمینوں کو پھیلانے والے, آسمانوں کو بنانے والے, اور دلوں کو ان کی پیدائشی خوش نصیبی اور بد نصیبی پر قائم رکھنے والے, اپنی معزز درودیں, بڑھتی ہوئی برکتیں اور نرم رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما, جو تیرے بندے اور رسول ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صفاتی نام ہے فاتح, اس کا ترجمہ کرتے ہیں الفاتح لما اغلقہ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور وہ ہیں, محمد عربی وہ ہے جو بندشیں کھول دیتے ہیں, اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں, سچائی کے ساتھ دین حق کا اظہار فرماتے ہیں اور باطلوں کے فتنوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں, جیسا کہ انہیں یہ ذمہ داری عطا ہوئی. محسن بھائی, یہ اہل اسلام کا عقیدہ بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا دیگر انبیاء کرام ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کو جو حکم پہنچانے کے لیے مقرر فرمایا، اللہ کے تمام سچے نبیوں رسولوں نے اللہ کے تمام احکامات اس کے بندوں تک پہنچائے ہیں۔ کسی ایک نبی کے حوالے سے بھی یہ بات کرنا بالکل ایمان کے منافی ہے کہ معاذ اللہ کسی نبی نے کسی کے دباؤ میں آ کر کسی حکمت کے تحت یا کسی مصلحت کے تحت کسی بات کو چھپایا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء بہادر ہوتے ہیں، رب کی انہیں تائید حاصل ہوتی ہے۔ سامنے قوم جتنی بھی ظالم ہو، جتنی بھی بے ادب ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی آیات کو، قرآن مجید کے واقعات کو، احادیث کو، کہ اللہ کے سارے نبیوں نے ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے تمام احکامات، وہ احکام جو پہنچانے کے لیے تھے وہ انہوں نے پہنچایا۔ تو یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان کو بیان کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین حق کو ظاہر فرمایا اور باطل افراد کے فطرے کو نیست و نابود فرمایا، جڑ سے اکھیڑ دیا، جو کہ ذمہ داری ان کو عطا کی گئی تھی۔ اور ایک اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں خوبی ذکر کی گئی کہ وہ تیرے حکم سے، اے اللہ، وہ تیرے حکم سے تیری فرما برداری کا عزم لیے اور تیری خوشنودی کا عہد کرتے ہوئے اٹھے، نہ ان کے قدم لڑکھڑائے اور نہ ان کے ارادے ڈگمگائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اشاعت اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پہنچانے میں جو استقامت تھی، تو اس کا بیان ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کما حق ہو، جیسا حق تھا تبلیغ دین کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پہنچایا۔ اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں انسانیت ہے، جہاں انسان بستے ہیں، وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے، رب کی عبادت کرنے والے موجود ہیں۔
اچھا، یہاں پر ایک بات ہم ذکر کریں تو بہت بہتر ہوگا کہ نیکی کی دعوت دینے، تبلیغ دین کرنے میں بعض اوقات آزمائش بھی آتی ہے، کچھ یعنی الفاظ اس طرح کے سننے کو مل جاتے ہیں یا سامنے والے کا رویہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو وصف عالی ہے کہ آپ نے حق کو، پیغام کو پہنچایا اور آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے، اس وقت مبلغ کو، واعظ کو، بیان کرنے والے کو، نیکی کی دعوت دینے والے کو، سمجھانے والے کو بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اس ماحول میں اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمارے مبلغین کو اور جو دین سے وابستہ افراد ہیں ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟
جی محسن بھائی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس سے یہ ہدایت کا سلسلہ زمین پر انسانوں میں جاری ہوا، تو جب بھی حق سامنے آیا تو اس کے مقابلے میں باطل قوتوں نے بھی اپنا زور لگایا، اور حق اور باطل کی جنگ شروع سے ہی چلی آئی ہے اور آگے بھی ایسا ہوگا۔ پھر نفس و شیطان جو ہے وہ بندے کو نیک اعمال کی طرف آنے، ہدایت اور شریعت کے احکامات کو قبول کرنے، ان پر عمل پیرا ہونے کے درمیان رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سیرت دیکھتے ہیں، جو آپ کی مکی زندگی ہے، پھر دیگر انبیاء کرام کو ہم دیکھ لیں جن کا قرآن مجید میں، احادیث میں ذکر ہے کہ انہوں نے قوم کو جب اللہ کا پیغام پہنچایا تو جو سعادت مند تھے انہوں نے تو اس پیغام کو قبول کیا، لیکن جن کے حصے میں ایمان نہیں تھا تو انہوں نے اذیتیں دی، زبان کے ذریعے بھی۔ ویسے بھی کئی انبیاء کرام کو شہید کیا گیا، بنی اسرائیل نے کئی انبیاء کو شہید کیا معاذ اللہ، جو ان کے محسنین تھے۔ یعنی وہ جو کہا جاتا نا کہ تیری وحشتوں پہ اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار ہے۔ تو یہ سلسلہ رہا ہے، لیکن انبیاء کرام کا ثواب کھرا ہے کہ ان کے ذمے کیا تھا، پہنچا دینا۔ بلاغ مبین انہوں نے کر دیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرما دیا، اب سامنے والا ہدایت قبول نہیں کر رہا تو وہ اس کا نصیب ہے، اس کا معاملہ ہے۔ یہ ہے کہ جس نے تبلیغ دین کر دی، دین کا پیغام پہنچا دیا، اس کو اس کا ثواب مل گیا۔ تو ہمیں انبیاء کرام کے واقعات پڑھنے چاہیے، جیسے کہ قبلہ مفتی قاسم صاحب نے بڑی خوبصورت کتاب تحریر کی ہے سیرت الانبیاء کے نام سے، یعنی انبیاء کرام کے حالات کو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے مستند روایات کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو وہاں واقعات پڑھیں گے نا تو پھر ہمیں ڈھارس ملے گی کہ ہمارے سامنے جو مخالفت ہوتی ہے یا ہمیں جو اگنور کیا جاتا ہے، ایسے جملے بعضوں کا سننے کو ملتے ہیں، یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو، انبیاء کرام کو، دین کی راہ میں اتنے بڑے بڑے مصائب ان کے سامنے آئے۔
بالکل۔
تو انبیاء کرام کے واقعات پڑھیں گے، پھر صحابہ کرام کا بھی یہی انداز تھا، اولیاء کرام کا بھی انداز تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت دے، بندہ کوشش کرتا رہے، ایک دن آتا ہے کہ جو مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ اپنے ہو جاتے ہیں۔ اب دور حاضر میں امیر علیہ سنت کی مثال لیں، امیر علیہ سنت نے جب یہ کام شروع کیا تو بعض لوگوں کو غلط فہمیاں تھیں اور بعض نفس و شیطان کے بہکاوے میں تھے، تو انہوں نے بہت رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوششیں کی، بہت سارے مسائل آئے۔ امیر علیہ سنت ان کو ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا نے دیکھا کہ رفتہ رفتہ امیر علیہ سنت کی استقامت کا یہ ثمر تھا کہ الحمدللہ جو مخالفت کرنے والے تھے وہ جان چھڑکنے والے
ہیں۔
اور آج دعوت اسلامی کا پیغام کہاں پہنچ گیا ہے، یعنی یہاں امیر علیہ سنت کو اعلیٰ حضرت کا، غوث پاک کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا فیض ملا ہے کہ آج دنیا بھر کا جب ہم سفر کرتے ہیں، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، اب تو مدنی چینل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے بھی نظارے ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ دنیا کے جس ملک میں جائیں جہاں مسلمان آباد ہیں نا، وہاں فیضان امیر علیہ سنت نظر آئے گا، اور دعوت اسلامی کا آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں، مسجد کی صورت میں، جامعہ کی صورت میں، مدرسے کی صورت میں، جلوس میلاد کی صورت میں، مدنی قافلوں کی صورت میں آپ کو رنگ نظر آئے گا،
مدنی چینل کی صورت میں نظر آئے گا ہی آئے گا۔ کہیں قاری صاحب، کہیں عالم صاحب، کوئی پہنچا ہے، کوئی امام پہنچا ہے، ماشاء اللہ۔
تو استقامت سے لگے رہے، اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا۔ جو دین کی راہ میں ہمیں کچھ تلخ بات سننے کو مل رہی ہے نا، اس پر صبر کریں گے۔ ویسے بندہ جب کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے، رب اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے احکامات کو پہنچانے کی راہ میں جو تکلیف آ رہی ہے، اس پر اگر ہم صبر کریں گے اور صبر کے تقاضوں کو نبھائیں گے، تو اندازہ لگائیں کہ کتنا اجر و ثواب ملے گا۔
مگر اس میں یہی ہے کہ حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، اور جو اس کا ایک طریقہ کار ہے، امیر علیہ سنت نے نیکی کی دعوت جو کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں جو ہے نیکی کی دعوت کے آداب اور یہ سب لکھے ہوئے ہیں، اگر ہم اس انداز میں دیں گے انشاءاللہ ہماری نیکی کی دعوت اثر بھی رکھے گی۔ اور اس کے لیے پریکٹیکل کرنے کے لیے قافلوں میں سفر کریں، قافلوں کا جو سفر ہے یہ انشاءاللہ عزوجل ہمیں پریکٹیکلی نیکی کی دعوت دینے اور اس راہ میں آنے والی تکلیفیں ان کو سہ کر کس طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، یہ قافلے انشاءاللہ عزوجل ہمیں پریکٹیکلی سکھائیں گے۔
محسن بھائی، یہاں بس ایک چیز یاد رکھیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم ہیں مبلغ،
پہنچانے والے،
پہنچانے والے، پہنچانے والے کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ منوائے بھی۔
جی جی۔
تو بعض اوقات شدت اس طور پر بھی آ جاتی ہے کہ آپ نے کوئی میسج دیا، دین کا کوئی پیغام پہنچایا، اب آپ ایسا انداز بعض اوقات اختیار کرتے ہیں کہ سامنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر یہ چیز مسلط کی جا رہی ہے۔ تو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، امیر علیہ سنت نے بھی کام کیا، آج مبلغین دعوت اسلامی بھی کرتے ہیں، یعنی اب تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہم دیکھیں سینکڑوں ایسی مثالیں ملیں گی کہ مبلغین نے کیسے کیسے الحمدللہ کارنامے سر انجام دیے، اور کتنے غیر مسلم جو ہیں مبلغین دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش سے دامن اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو پہنچانے والا انداز ہوگا تو انشاءاللہ وہ دل میں جو ہے نا بات اترے گا،
انشاءاللہ اللہ پاک دل میں ڈال دے گا اور ہمارا کام انشاءاللہ بن جائے گا۔ تو نیکی کی دعوت دینے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہے، دعوت اسلامی نیکی کی دعوت دینے کا موقع بھی دے گی، اور انشاءاللہ نیکی کی دعوت کا طریقہ بھی ہمیں سکھائے گی انشاءاللہ عزوجل۔ اب شروع کرتے ہم اپنا اگلا سیگمنٹ، لفظ سے شعر پڑھے۔ لفظ سے شعر پڑھے، یہ چھ الفاظ دکھائیے گا زبیر بھائی کو اور ہمارے کامران بھائی کو۔ جی زبیر بھائی، کامران بھائی، الفاظ آ گئے ہیں، ابھی گرین کلر راؤنڈ کر رہا ہے، جب آپ مدینہ بولیں گے زبیر بھائی، کہیں نہ کہیں جا کر یہ رکے گا، اس لفظ سے آپ نے شعر پڑھنا۔ جی،
مدینہ،
تاجدار، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو تاجدار، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، یہ والا شعر نہیں ہے، آپ نے کچھ اور پڑھنا ہے۔
اے مدینے کے تاجدار تجھے، اے مدینے
ماشاءاللہ، بڑی درد بھری طرز پڑھی آپ نے، ویسے اس کی اور بھی طرزیں ماشاءاللہ ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات، شعر میں جانے جانا لفظ آیا، بعض اوقات اس لفظ پر ذہن میں آتا ہے بعض اوقات لوگوں کے کہ یار یہ لفظ نبی پاک علیہ السلام کے لیے جانے جانا، حالانکہ یہ محبت کا لفظ ہے اور عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، اسے کوئی بے ادبی بھی تصور نہیں کرتا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جانے جانا، اگر ہم بولیں نبی کریم علیہ السلام کو؟
اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک کمال اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات
ہیں. بے شک
یہ کئی روایات میں موجود ہے, احادیث قدسیہ بھی موجود ہیں. رب نے فرمایا کہ محبوب, اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا, دنیا نہ بناتا, اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. تو اس کے تحت پھر علماء کرام نے بہت ساری احادیث کو بھی روایت کیا اور یہ خلاصہ بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات کی جان ہے. اگر یہ کائنات ایک جسم کی حیثیت رکھتا ہے تو اس میں روح کی اور جان کی حیثیت یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. تو جانے جانا یعنی جان کی بھی جان, تمام چیزوں کی اصل یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ محبت کے لیے محسن بھائی کہا جاتا ہے, جب بڑے سے محبت ہوتی ہے, عقیدت ہوتی ہے, تو پھر اس طرح کے کلمات کہے جاتے ہیں.
ایک بات اور, جیسے اے مدینے کے تاجدار تجھے, اچھا حالانکہ حضور تو ساری کائنات کے تاجدار ہیں, اب خاص پرٹیکولر ہم نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے, جیسے مدنی مدینے والے, حالانکہ نبی پاک علیہ السلام تو سارے جہان والے ہیں. تو اس پر بھی بعض اوقات ذہن میں آتا ہے, تو یہ جو کہتا ہے یہ بھی کیا محبت کے لیے اور خاص ایک وصف کو بیان کرنے کے لیے؟
نہیں, یہ تو گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی خاص جگہ, کسی خاص مقام یا کسی خاص شے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے, یا کوئی خاص جگہ ہوتی ہے جس کو ایک شخصیت سے گہری نسبت حاصل ہوتی ہے, اس کو پھر ذکر کیا جاتا ہے. بلا تشبیہ بلا تمثیل رب تبارک و تعالی ہر دن کا مالک ہے. یعنی کائنات میں جتنے بھی دن ہیں, جب تک چلیں گے, سارے دنوں کا مالک کون ہے؟ لیکن ہم سورہ فاتحہ میں کیا دیکھتے ہیں؟ مالک یوم الدین, یوم جزا کا مالک. تو کیا معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے سے پہلے جو ایام ہیں ان کا مالک نہیں ہے, سب دنوں کا مالک ہے. لیکن اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ سارے دنوں کے ساتھ ساتھ وہ دن کہ جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا, اس دن کا بھی مالک رب تبارک و تعالیٰ.
کیا بات!
تو مدینے کی عظمت کا اس میں اظہار ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کو اپنے مسکن اور اپنے مدفن کے لیے قبول فرمایا. وہ تھا یثرب, وہ بلاؤں والی زمین تھی, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگے تو وہ بلاؤں والی زمین جو یثرب تھی وہ مدینہ منورہ بنی, نور والی زمین بنی, اور وہ ایسی منور ہوئی کہ اس کی خاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھ.
کیا بات ہے! تو یہ مدینے کے تاجدار حضور کی وجہ سے مدینے کی خصوصیت ہے, مدینے کی وجہ سے حضور کی خصوصیت نہیں ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے اور ہمیں مدینے سے محبت اسی لیے, مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں.
مدینہ
معلہ, معلہ زینت عرش معلہ الصلاۃ والسلام, مگر یہ شعر نہیں ہے.
قبلہ کعبہ روزہ والا عرش سے جان جنا سہرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.
اب اس شعر میں تو قبلہ کعبہ روزہ والا ایک بات تو یہ, پھر عرش سے اعلیٰ قبر معلیٰ. جی اب فرمائیں.
اس شعر کے پہلے مصرے میں ایک خوبصورت بات کو, یا یوں کہہ لیں ایک خوبصورت عقیدے کو ذکر کیا گیا. ساری امت کی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کائنات میں سب سے افضل مقام وہ ہے جہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اقدس موجود ہے. یعنی زمین کا وہ حصہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن اقدس سے ٹچ کر رہا ہے, مس کر رہا ہے, اس کی برکتیں لے رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روضہ ہے, آپ کی مرکد انور ہے, وہ کائنات میں ہر شے سے, خانہ کعبہ سے بھی, مکے سے بھی, اور آسمانوں سے بھی, عرش سے بھی,
واہ واہ واہ,
ہر مقام سے, جنت سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. اس پر سب علماء کا اتفاق ہے. تو یہاں یہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو دیکھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روزہ ہے نا, یہ کعبے کا بھی قبلہ ہے.
واہ واہ واہ, قبلہ کعبہ,
قبلہ یعنی لوگوں کی توجہ کا مرکز خانہ کعبہ ہے, اور خانہ کعبہ برکتیں لے رہا ہے مزار مصطفیٰ سے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مرکد انور, آپ کی قبر شریف کی عظمت کا بیان ہے کہ قبلہ کعبہ, یہ کعبے کا بھی قبلہ ہے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روزہ ہے, روزہ والا عرش سے اعلیٰ. کریم علیہ السلام کا روزہ یعنی قبر انور جو ہے عرش سے بھی بلند ہے, عرفہ والا ہے مقام و مرتبے کے اعتبار سے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور جو ہے وہ عرش سے بھی زیادہ بلندی رکھتی ہے. تو قبلہ کعبہ روزہ والا عرش سے اعلیٰ قبر معلیٰ جانے جنا صحرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جانے جنا, جنا کہتے ہیں جنت کو.
سبحان اللہ.
تو جانے جنا کا مطلب کیا ہوگا؟ جنت کی جان, جنت کی اصل, جنت کی رونق. تو شاعر یہ کہتے ہیں یہاں پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس شہر مدینے کا جو صحرا ہے نا,
صحرائے
مدینہ,
اگرچہ
بظاہر دیکھا جائے دنیا میں جو صحرا ہوتا ہے اس میں پھول گارڈن کچھ بھی نہیں ہوتا, بظاہر ایک چٹیل میدان ہوتا ہے, لیکن وہ مدینے کا صحرا ہے. عظمت کیا ہے, اس کی برکت کیا ہے, اس کے کنکروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی برکت اور کیسی اس کی مٹی میں شفا رکھی ہے کہ جو صحرائے محمد ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ منورہ کا جو صحرا ہے وہ جنت کی بھی جان ہے.
واہ واہ. زبیر بھائی کو دکھائیے الفاظ. زبیر بھائی فرمائیے. مدینہ چلتا رہا یہ تو منور, میری آنکھوں کو میرے شمس الدہا کر دے, مگر آپ نے شعر پڑھنا ہے منور سے.
اس جمیل قادری پر, اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور, چشم و دل کر دو منور, صلوات اللہ علیکا مرحبا. بولو مرحبا مرحبا جھوم کر.
اچھا یہاں پہ چشم و دل کر دو منور, آنکھیں بھی اور دل کو بھی. اچھا دل تو بہت اندر جا کر ہے, پہلے سینہ ہے اور سب. اعلیٰ حضرت فرما عرض کرتے ہیں نا کہ میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. اب بظاہر اگر ہم دیکھیں ٹیکنالوجی بھی ایسی کوئی نہیں ہے کہ جو اندر تک یوں روشنی کو پہنچا دے اور سارے معاملات کو اندر جا کے روشن کر دے. آقا سے عرض کی جا رہی ہے کہ چشم و دل کر دو منور.
سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روحانی طاقت اور آپ کے جو روحانی اختیارات ہیں ان سے یہ بعید نہیں ہے.
اللہ
تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا نور بنایا ہے اور آپ ہی کے نور سے ساری چیزوں کو منور فرمایا. یہ چاند اور سورج جو ہمارے جسموں کو, ہمارے ظاہر کو منور کرتے ہیں, ان کو بھی نور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں عطا کیا گیا. اعلیٰ فرماتے ہیں نا یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا, یہ جو ہم چاند اور سورج کو نور کہتے ہیں نا, ان پر نور, ہاں نور کا اور روشنی کا لفظ ان پر بولا جاتا ہے, یہ حضور کا صدقہ ہے. یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا, بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے یہ کمال بخشا ہے. اور ہم صحابہ کرام کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کئی ایسے افراد جو ایمان لانے سے پہلے کن حالات میں تھے, ان کے عقائد کیا تھے, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب نظر پڑی تو دل کی دنیا زیر و زبر ہوئی. یعنی سر فہرست آپ دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب یہ بارگاہ رسالت میں آ رہے تھے ان کا ارادہ کیا تھا, لیکن جیسے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت ان پر پڑتی ہے, ان کا ظاہر بھی, ان کا دل بھی, ان کی روح بھی ایسی منور ہوتی ہے کہ اب حضرت فاروق اعظم کو دیکھ کر شیطان بھی رستہ بدل.
اللہ اکبر, واہ کیا بات ہے. چشم و دل کر دو منور. آقا وہی نگاہ ہم پر بھی ڈال دیں, ہمارا ظاہر و باطن بھی آپ ستھرا فرما دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوبارہ الفاظ دکھائیے کامران بھائی کو, غالباً تین رہ گئے.
مدینہ,
پھول. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشتے. اچھا یہ شعر جو پڑھا اس میں بھی دشت بھی آئے گا, پھول بھی آئے گا, مگر وہ والا شعر نہیں ہے. اب آپ نے پڑھنا ہے.
دشت کو ہو سارے
الفاظ ذکر کیے, تین کے معنی تو آتے ہیں, پیڑ پتھر پھول عوام بھی سمجھ جائے گی. دشت کوسار خار.
الحمدللہ یہ امیر علیہ سنت کے مشہور ترین کلاموں میں سے کلام ہے جو الحمدللہ ہزاروں عاشقان رسول پڑھتے ہیں, اور بالخصوص مدینہ شریف کے جو زائرین ہوتے ہیں تو ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس کلام کو گنگناتے ہیں اور اس کا ذوق لیتے ہیں.
درد بھی بہت.
جی تو امیر علیہ سنت کی یہ مدینے سے والہانہ محبت کا اظہار ہے. مدینے کی مختلف چیزوں پر درود و سلام بھیجنے کا خلاصہ مطلب صحیح ہے, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے. مدینے سے محبت کیوں ہے, مدینے کے پہاڑوں سے, درختوں سے, وہاں کی ہر شے سے محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان چیزوں کو, ان مقامات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہری قرب حاصل ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ہے. دشت کہتے ہیں کھلے میدان کو, جو چٹیل میدان ہوتا ہے جس میں بظاہر ریگستان والی کیفیت ہوتی ہے. تو دشت سے مراد آپ کھلا میدان یا ریگستان لے لیں, اور کوہسار کہتے ہیں پہاڑوں کو, اور خاک کہتے ہیں مٹی کو. تو یہ امیر علیہ سنت کی عقیدت و محبت ہے. مدینے سے اللہ پاک ہمیں بھی مدینے سے سچی محبت نصیب فرمائے. مدینے کی محبت در حقیقت وہی بات ہے. علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے شفا شریف میں جہاں محبت رسول کی علامات اور تقاضوں کو بیان فرمایا, وہاں اس بات کو سر فہرست ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر سے مدینہ منورہ سے محبت رکھنا یہ محبت رسول کی علامت بھی ہے, اس کا تقاضا بھی. تو جو مدینہ سے محبت کر رہا ہے در حقیقت یہ محبت مصطفیٰ کا اظہار کر رہا
ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. اب دو الفاظ رہ گئے ہیں, زبیر بھائی کو دکھائیے گا الفاظ. رسول, مدینہ, رسول اور سرور. رسول آیا بھائی آپ کے پاس, شعر پڑھیں.
سلام اس پر جو اول ہے رسول کا, سلام اس پر جو اول ہے رسول کا, سلام اس پر جو ختم الانبیاء ہے, سلام اس پر جو ختم الانبیاء ہے.
کیا بات ہے. اچھا, یہ اول رسول اور ختم الانبیاء, یہ دو ہمارے عقیدے اس میں ہیں, اس پر کچھ گفتگو فرمائیں.
سبحان اللہ, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر رب کا یہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں, اول آخر. قرآن مجید میں جن کا بیان ہے, شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس مقام پر ذکر کیا کہ یہ آیت مبارکہ جس میں رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اول آخر ظاہر باطن چار صفات کا بیان کیا گیا ہے, یہ ذاتی طور پر رب کی چار صفتیں ہیں, اور رب کی عطا سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چار عطائی صفات. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں, آخر بھی ہیں. اول کس اعتبار سے, آخر کس اعتبار سے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقت کو خود بیان فرمایا. آپ ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک میں, امام علیہ سنت نے بھی اس حدیث پاک کو فتح اور زویہ شریف میں ایک مقام پر نقل کیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تخلیق کے اعتبار سے نبیوں میں پہلا ہوں, اور بعثت کے اعتبار سے یعنی مبعوث ہونے, دنیا میں جلوہ گر ہونے, امت اور زمانے کے اعتبار سے آخری ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں سب سے پہلے نبوت کا منصب اپنے محبوب کو عطا فرمایا. تو فرماتے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا خمیر مکمل نہیں ہوا تھا. آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے پہلے نبی کی تخلیق ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نبوت کا منصب دے دیا گیا. تو نبوت ملنے کے اعتبار سے حضور پہلے ہیں, اور دنیا میں تشریف لانے, زمانے, شریعت اور کتاب کے اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں. سرکار فرماتے ہیں ان الرسالہ والنبوت قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی, بے شک میری جلوہ گری کے ساتھ ہی رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا, اب نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا.
آخری لفظ رہ گیا ہے, اس سے شعر پڑھیں گے ہمارے کامران بھائی. لفظ دکھا دیجیے گا, غالباً ہے سرور.
دونوں جہاں کے سرور تم ہو, دین ہم کے رہبر تم ہو, شمع بزم ہدایت والے تم پر لاکھ سلام.
ماشاء اللہ, الحمد للہ, ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. راشد علی بھائی, آپ کی طرف دوبارہ ہم آ گئے ہیں, اور آپ نے الفاظ پہچاننے, حروف دکھائیے گا پہلے, تو کتنے حروف ان کو دکھائے جائیں گے آج, تاکہ کچھ آسانی یا مشکل جو بھی ہے نظر آ جائے سامنے. ایک ہی دکھا رہے ہیں بھائی, خوا. اس سے اب آپ نے ایک ایک حرف بتانا ہے, اگر آپ کا حرف صحیح ہوگا تو ہم لگوا دیں گے, نہیں ہوگا تو کہہ دیں گے غلط ہے, آپ دوسرا بتا دیں. تو یوں یہ مرکب لفظ ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے مرکب. جی
غلطی ہوگی تو کتنی غلطیوں کے
جتنی چاہیں غلطیاں کریں, اجازت ہے, مسئلہ ہے, مسئلہ نہیں ہے, نہ نمبر کٹیں گے نہ گھٹیں گے, نہ کوئی ٹینشن نہیں.
تو پھر مقابلہ کی, پھر ذہنی آزمائش کیوں کر رہے ہیں؟
نہیں, آزمائش اس لیے کہ ہم آپ کے ذہن کو تازہ کرنا چاہ رہے ہیں.
چلیں, الف ہے اس میں؟
جی الف آئے گا, دکھائیے گا. چلے, پہلا تو آپ نے درست کر دیا بالکل.
اچھا, لام,
یہ تو لازمی سی بات ہے, مرکب جب ہوتا تو الف لام ہوتا ہے, تو یہ تین دو الفاظ تو یہ پیٹرن ہے, مرکب میں آتے ہی آتے.
اچھا, نون.
جی
نون, نون,
نون نہیں آتا اس میں, نون نہیں آتا. ایک غلطی کی آپ نے.
را,
را بھی نہیں آتا.
میم,
میم آتا ہے, سبحان اللہ.
یا, بس قریب,
تین مرتبہ, اللہ اکبر, اب تو دو ہی بچے ہو,
بس پہنچ گئے, پہنچ گئے. شروع میں سین لگائیں ذرا.
سین نہیں آئے گا.
اچھا,
سین نہیں آئے گا. سیدون نہیں ہے یہ.
اچھا,
اب دو حروف ہیں.
نون,
نون آپ نے بتا دیا, وہ نہیں آئے گا, میں نے عرض کیا نا.
آپ بتا دیں کچھ.
نہیں, اب آپ بتا دیں نا. چلیں, آپ کو اس میں اشارہ دے دیتا ہوں میں. جو حروف شفت ہیں نا, ان میں سے بھی ایک حرف اور آئے گا. ایک تو میم آ گیا.
فا,
فا نہیں ہے, فا کے علاوہ ہے.
واو,
وہ بھی نہیں, اب ایک ہی رہ گیا. با,
با,
با رہ گیا, وہ لگا دے بھائی. چلے جی, جی
اب شروع میں کیا آئے گا؟
اب شروع میں آپ دیکھ لیں نا, با اور یا جہاں آتی ہے اس کے شروع میں ایک ہی لفظ ایسا ہوتا ہے جو عموماً نبی پاک کی ذات کے ساتھ لایا جاتا ہے. ایک شکل والے ہوتے, ایک میں نقطہ ہوتا ہے, ایک میں نہیں ہوتا. یہ بھی اشارہ دیا میں نے آپ کو.
نون غنہ
نہیں, ایک میں
تو آخر میں نہیں آئے,
حرف ہے وہ.
صحیح ہے,
ایک میں پر نقطہ ہوتا اور ایک پر نقطہ نہیں ہوتا.
خا,
وہ تو ہے اندر.
اچھا نہیں, سمجھ نہیں آ رہا مجھے.
اچھا, اس کا, اس سے ملتا جلتا ایک حرف ہے جس کو باریک پڑھا جاتا ہے.
ہاں,
تو
وہ تو کاف کے ساتھ بھی قاف
اور تو. تو میں تو اشارے دوں گا نا, پورا پہنچاؤں گا تو صحیح.
چلے,
چلے جی, الفاظ مبارک نام دکھائیے گا. حضور اس کو پڑھیے گا ذرا.
یہ لکھا ہوا ہے طیب الخیم. طیب کا مطلب پاک یا پاکیزہ, اور خیم کا یہاں معنی ہوگا خاندان, فیملی. تو طیب الخیم کا مطلب ہوگا پاک خاندان والے, پاک گھرانے والے.
وا, وا, وا.
اب یہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پاک گھرانے والے ہیں, اور یہاں بھی وہی بات میں ذکر کروں گا جو آپ نے بیان فرمائی کہ اس گھرانے کو پاکی حضور کے صدقے ملی.
وا, وا,
یہ
وا, وا.
مسلمانوں کا, اہل سنت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ صحابہ کرام ہوں, اہل بیت اطہار ہوں, یا بعد میں آنے والے امت کے اکابرین ہوں, اولیاء ہوں, یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے لوگ ہوں, کائنات میں جس کو بھی فضیلت, شرف اور بزرگی ملی ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملی.
بے شک
ہم صحابہ کرام کو اپنا سردار مانتے ہیں, اہل بیت اطہار کو اپنا مشکل کشا مانتے ہیں, اس لیے کہ یہ ان دونوں کو تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے, حضور سے جس کو نسبت ہوئی وہ برکت والا ہو گیا. تو پاک گھرانے والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اس پر کئی احادیث موجود ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا خلاصہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوقات میں سے مجھے منتخب کرنا چاہا تو مخلوق کے افضل گروہ سے کیا, یعنی انسان اور غیر انسان. پھر انسانوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے, یہ میں حدیث کی تشریح کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں, پھر ان انسانوں کے دو طبقے کیے, عرب اور عجم. اور عرب عجم میں افضل عرب ہیں تو مجھے عرب سے کیا. پھر عرب کے بہت سارے قبیلے بنائے, اور ان میں سب سے افضل قبیلہ قبیلہ قریش ہے تو مجھے قبیلہ قریش سے بنایا. پھر قریش کے بھی بہت سارے خاندان تھے, فیملیز تھیں, تو ان قریش کے قبیلوں میں سے, قبیلہ قریش کے خاندانوں میں سے جو سب سے افضل و اعلیٰ خاندان تھا, گروہ تھا, بنی ہاشم, مجھے اس سے بنایا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عربی بھی ہیں, قرشی بھی ہیں, اور ہاشمی بھی
ہیں. آئے کیا
بات. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر اور اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے افضل اور بہتر ہوں. اور ایک روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک رحموں اور پاک پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا دنیا میں ظاہر ہوا.
سبحان اللہ.
تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ تک جتنے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد ہیں سب موحد تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے تھے. ان میں سے کوئی ایک بھی معاذ اللہ کافر نہیں تھا، مشرک نہیں تھا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، اور علامہ سیوطی نے تو اس پر کئی رسائل لکھے، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی ایک شاندار کتاب شمول الاسلام کے نام سے لکھی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق میں سلیکٹڈ ہیں، اور سلیکٹ کرنے والا کون ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ. آپ چنے ہوئے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جو صفاتی نام ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ کا معنی ہی ہوتا ہے چنا ہوا. تو چنیدہ ہے وہ خالق کے، چنیدہ ہے وہ خالق کے، پسندیدہ ہے خلقت میں، وہی حسن مجسم ہے، وہی ناز و ادا والے.
واہ واہ واہ، کیا بات ہے، گھرانہ.
اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے
گھرانے کی بات ہے. تو گھرانے پہ ایک اور شعر ہے نا، وہ نبی کا گھرانہ بڑا معتبر ہے، وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا پورا. وہ
اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ حسنین ہے، فاطمہ ہے اس گھرانے میں، مشکل کشا ہے.
ہماری جانیں ان پر قربان، حسنین کریمین پر، پنجے تن پاک پر، اہل بیت اطہار پر.
مزار رسول پاک کا مجھ کو گھرانہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا کا، مدینہ یاد آیا.
سبحان اللہ، دل تو چاہ رہا ہے کہ مزید گفتگو کرے، مگر لازم ہے کہ ہمارا ٹائم فریم اسی کے اندر ہمیں اپنے پروگرام کو لے کر چلنا ہوتا ہے. اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی الفاظ تو اب نہیں دکھائے جائیں گے، شعر پورا دکھایا جائے گا، زبیر بھائی کو بھی، کامران بھائی کو بھی. زبیر بھائی 1 2 3 4 میں سے کوئی ایک نمبر آپ مائک پر بولیں، نمبر سامنے آئے گا بعد میں آپ کے بولنے کے بعد، اور پھر شعر کھلے گا. جی
1 1
چلیے جی 1 کھولیے. محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پر. اچھا اس کی وضاحت تو اتنی حاجت نہیں ہے، یہاں پہ صرف اتنی بات کو وضاحت کر دیں پھر شعر کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں لاکھوں درود کروڑوں سلام، تو اس کا مطلب کیا؟ مثال میں وہ لاکھوں درود تو لاکھوں، کروڑوں تو مطلب یا بہت زیادہ، ان گنت، بے شمار، کیا مراد ہوتا ہے اس سے؟
دیکھیں یہ عموماً جو کلام لکھے جاتے ہیں صلاۃ السلام پر مشتمل، اس میں اس طرح کے کلمات ہوتے ہیں لاکھوں کروڑوں. تو اس کا ایک معنی مفہوم تو علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ یہاں کوئی خاص عدد مراد نہیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے۔
کیا بات ہے ماشاء اللہ۔ جی حضرت اب شعر پڑھ دیں، مگر یہ یاد رکھیے گا ہر شعر الگ طرز میں ہوگا۔ چلیے، اور یہ ہے امیر اہل سنت کلام۔ زبیر بھائی پہلا شعر آپ کا ہے۔
محبوب رب اکرم ہر دم لاکھوں درود، ہر دم لاکھوں سلام۔
کیا بات ہے۔ اب کامران بھائی آپ مائک پر بولیں، 2, 3, 4 میں سے کوئی ایک نمبر۔
تین نمبر،
تین نمبر کھولیے بھائی۔ تین نمبر کے پیچھے شعر ہے، دنیا کے غم مٹا دو، عقبا کے غم مٹا دو، کر دو غموں سے بے غم، بے غم لاکھوں سلام تم پر۔ راشد بھائی یہ اس شعر کی وضاحت بھی ہو جائے، دنیا کے غم کیا ہو سکتے ہیں اور عقبا کے غم کیا ہو سکتے ہیں؟
دنیا کے مقابلے میں جو لفظ عقبا ہے اس کا معنی ہے آخرت، دنیا اور عقبا۔ تو دنیا کے بہت سارے غم ہو سکتے ہیں، معاشی اعتبار سے ہو سکتے ہیں، گھریلو اعتبار سے ہو سکتے ہیں، انسان کو خدا نخواستہ کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے، اس کے پیاروں کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے۔ تو دنیا میں بہت سارے جو صدمے آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ان غموں سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے، اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم پر کرم ہو کہ ان غموں سے بھی ہم بچ جائیں، اور آخرت کے جو غم ہیں اللہ پاک اس سے بھی محفوظ رکھے کہ وہاں نامہ اعمال کو جب پیش کیا جائے گا اور سنانا ہوگا تو وہ حساب کتاب کی جو دشواری ہے، پل صراط پر گزرنے کا جو دشوار گزار مرحلہ ہے، پھر قیامت کے دن کی جو تپش ہے، تو جو ہولناکیاں بیان کی جاتی ہیں، تو اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں ان غموں سے بچائے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی رحمت سے ان غموں سے ہمیں بچا لیں، حوض کوثر کے جام عطا فرمائے، پل صراط پر رب سلیم کی صداؤں سے حصہ عطا فرمائے، دونوں جہان میں ہمیں غموں سے بے غم کر دیں، یعنی غموں سے ہمیں آزاد
فرمائے۔ کیا بات ہے، یہ دعا قبول ہو جائے، دنیا بھی شاد ہو اور آخرت بھی ہماری شاد و آباد ہو۔ جی
دنیا کے غم مٹا دو، عقبا کے غم مٹا دو، کر دو غموں سے بے غم، لاکھوں سلام۔
دو اور چار، جی دو نمبر۔ عشق اپنا دے دو مجھ کو، ان کے طفیل میں جو میرے ہیں غوث اعظم، لاکھوں سلام تم پر۔ جی حضرت کیا کہہ رہے ہیں امیر سنت؟
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی میں غوث پاک رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے۔ امام علیہ سنت نے جو اسلوب اختیار کیا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یا رسول اللہ، آپ سے رحمتیں اور برکتیں پانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں بطور سفارش میں اس ہستی کو پیش کرتا ہوں جو آپ کے لاڈلے بیٹے، آپ کی نسل سے آنے والے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، میرے وہ غوث پاک ہیں، میرے وہ آقا و مولا ہیں۔ تو یہاں بھی یہی عرض کی گئی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اللہ پاک ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن حکم بھی ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو علماء کرام یہاں بیان کرتے ہیں کہ یہاں وسیلہ عام ہے، خواہ نیک اعمال کا ہو یا نیک افراد کا ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، اپنے صحابہ کو بھی اپنے وسیلے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ کئی روایات میں پھر وہ گفتگو لمبی ہو جائے گی، اور صحابہ کرام نے بھی اور بعد میں آنے والے اولیاء نے بھی اپنوں سے پہلوں کے وسیلے، نیک لوگوں کے وسیلے بارگاہ رب العزت میں پیش کیے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی آپ کے پیاروں کے وسیلے پیش کیے جاتے ہیں۔
یعنی اعمال کے ساتھ اشخاص کے وسیلے بھی یہ شرعاً معتبر ہے اور دیے جاتے ہیں۔ یعنی بندہ غلی اب یا اللہ اس نماز کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، روزے کی برکت سے، اس کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی وسیلہ.
اور وسیلہ جب ہم کسی شخص کا پیش کرتے ہیں نا, اللہ کے کسی نبی کا, کسی ولی کا, کسی صحابی کا, اہل بیت کے فرد کا, تو اس وسیلے کے عقیدے میں ہم شرک کی نفی کرتے ہیں. کیونکہ وسیلہ ہم بنا رہے ہیں اصل کو پانے کے لیے.
بے شک.
تو ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کسی صحابی کو, کسی ولی کو وسیلہ بنا رہے ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ اس وسیلے سے اوپر بھی کسی کا مقام و مرتبہ ہے اور وہ رب تبارک و تعالیٰ ہے. تو وسیلے کا عقیدہ رکھ کر ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جس کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں اس کو ہم خدا نہیں سمجھتے, خدا تک پہنچنے کا ذریعہ مانتے.
اللہ اللہ کیا بات ہے, ہم شرک کی نفی کرتے ہیں اور اللہ ہمیں شرک سے ہمیشہ محفوظ ہی رکھے. جی شعر پڑھیں گے آپ طرز میں.
عشق نہ دے دو مجھ کو ان کے طفیل میں جو لاکھوں سلام تم پر, میرے ہیں غوثِ اعظم لاکھوں سلام تم پر, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام.
واہ جی واہ, بڑی اچھی طرز ہے. چار نمبر کھولیے گا کامران بھائی, اس شعر کو دیکھیں. مرجھایا دل کھل اٹھے, مرجھایا دل کھل اٹھے, دے دو رضا کے صدقے داغے جگر کا مرہم, لاکھوں سلام تم پر. دل کا مرجھانا کیا ہوتا ہے؟ دیکھ, کلیوں کا مرجھانا, پھولوں کا مرجھانا, بعض اوقات وہ پھل بھی مرجھا جاتے ہیں, سبزیاں مرجھا جاتی ہیں, دل مرجھا جائے.
دل مرجھانے سے مراد یہ شاعری کی اور ایک تصوف کی زبان میں اس کو بطور مثال, بطور استعارہ لیا جاتا ہے. دل کے مرجھانے سے مراد ہے دل کا افسردہ ہو جانا, دل پر غم کی کیفیات کا طاری ہونا, دنیا اور آخرت کی جو فکریں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے دل کا مغموم ہو جانا, غمگین ہو جانا, تو وہ کیفیت مراد ہے. اور یہاں داغ جگر, یہاں داغ کا عام طور پر لوگ ایک ہی معنی سمجھتے ہیں کہ داغ سے مراد دھبا ہے, تو داغ کا ایک معنی زخم بھی ہوتا ہے. داغ جگر کا مطلب کیا ہوگا؟ جگر کا زخم. اور یہاں بھی جگر کے زخم سے معاذ اللہ وہ حقیقی زخم مرادی ہے کہ جگر جو جسم کا ایک حصہ ہے تو اس میں کوئی حصی طور پر زخم ہو گیا. یہاں وہی مراد ہے کہ وہ جو ایک کیفیت ہے غم والی, تکلیف والی, کرب والی, تو داغ جگر کا مرہم, یعنی یا رسول اللہ ایسا کرم فرمائیے کہ میرے جگر, میرے دل میں جو غم کی کیفیات ہیں, جس کرب سے, مصیبت سے میں گزر رہا ہوں, وہ سب ختم ہو جائے. اور یہاں بھی وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے امام علیہ سنت اعلی حضرت کا.
سبحان اللہ, واہ واہ جی.
مرجھایا دل اٹھے
سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ سیگمنٹ بھی ہمارا مکمل ہوا.
تاج والے دو جہاں کے راج والے
عرش کی معراج والے عصیوں کی لاج والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول صلی اللہ علیہ یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک جان کر کافی سہارا لے لیا غدر تمہارا جان کر کافی سہارا لے لیا وارے خدارا لو سلام اب تو ہمارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی